نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے شوہر اور بیوی کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، اور جو ان حقوق کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بڑی پرسکون اور جنت کا نمونہ ہو جاتی ہے، اور جو ان حقوق سے پیچھے ہٹتا ہے یا ان میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اسے بڑی پریشانیاں اس دیواجی زندگی میں لاحق ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حقیقت نہ تھی، بیوی کا کوئی درجہ نہ تھا. اسلام سے پہلے اس کے ساتھ معاملہ جانوروں جیسا کیا جاتا تھا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے. اس کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کو ذرا سا جواب دے دے، اس کی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف ذرا سی کوئی بات کہہ دے، اس کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سلسلے میں زبان کھولے. اس قدر دبا کر رکھا ہوا تھا اس وقت کے معاشرے نے کہ بس جانور کو جس طریقے سے قید کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ کوئی زبان نہیں کھول سکتا، ظلم سہتا رہتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کا بھی مرتبہ تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک خاص واقعے کے سلسلے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا آپ کی ازواج مطہرات کی جانب سے، عرض کیا جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب جاہلیت کے دور میں تھے تو ہم عورت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا قصہ پیش آیا مدینہ منورہ میں کہ میں کسی معاملے میں مشورہ کر رہا تھا کہ اچانک میری زوجہ نے ایک مشورہ دیا. بس میں تو غضبناک ہو گیا، میں نے کہا تیری یہ مجال، تیرا یہ مرتبہ کہ تو مجھے مشورہ دے. تو زوجہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو آپ سے باتیں خوب کرتی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دور جاہلیت میں عورت کا یہ مقام تھا. لیکن اسلام آیا اور اس نے عورت کے حقوق مقرر کیے، شوہر پر لازم کیا کہ فلاں 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 حق اس کو دو. دوسری طرف شوہر پر اپنی زوجہ کے حقوق لازم کیے، وہ زوجہ پر اس کے شوہر کے حقوق لازم کیے کہ اس طریقے سے عمل کرو، اس طریقے سے حق ادا کرو، اس طریقے سے حق ادا کرو. اس سے ایک اعتدال پیدا ہو گیا اس دیواجی زندگی میں، نہایت خوشگوار قسم کا اعتدال، ایسا اعتدال کہ جو اس پر آج تک بھی عمل کر لے اس کی زندگی اس دیواجی زندگی باغ و بہار بن جاتی ہے، اور جو اس سے ذرا سا بھی انحراف کرے اور ادھر ادھر ہو جائے بس پریشانیاں لاحق ہونے لگتی. گویا قرآن کریم نے اور اسلام نے نہ تو عورت کو بالکل جانوروں کی طرح مقید اور مظلوم بنا کر رکھنے کی تعلیم دی, اور نہ اس کو اتنا آزاد چھوڑا جیسا کہ آج کل مغربی معاشرے میں ہے, اور وہ ہوا ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے, بہت کچھ آ گئی ہے, آزاد بھی نہیں چھوڑا. قرآن کریم نے چند مقامات پر ان حقوق کی طرف اشارے کیے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان کو بیان فرمایا ہے. اس وقت چونکہ میرے سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے پہلے میں ان کے لیے زوجہ کے اور بیوی کے حقوق بیان کروں گا, پھر خواتین کے لیے شوہروں کے حقوق بیان کروں گا, اور یہ تمام حقوق احادیث سے ثابت ہیں. میں نے آیت پڑھی, ذرا سی آیت, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں ایسے ہی جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق, شرعی دستور اور قانون کے مطابق. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کوئی قانون اور دستور مقرر کر دیا, اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں, عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر, شرعی قانون کے مطابق. اتنا اشارہ کر دیا کہ حقوق ہیں ان کے, یہ ایسی بالکل ایسی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کہ ان کو اپنے ماتحت رکھ کر جس طرح چاہے معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ان کے حقوق, وہ حقوق کچھ تو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں اور اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کیا ما حق المرأة علی الرجل, زوجہ کا حق, بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے, یہ دریافت کیا. آپ نے چند چیزیں بتائیں. پہلا حق یہ بتایا کہ اسے کھانا پینا اپنی وسعت کے مطابق دو, اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہ کرو. دوسرا حق یہ بتایا کہ اس کو لباس اور اس کے کپڑے اپنی وسعت کے مطابق دو, اور تیسرا حق یہ بتایا کہ ولا یضرب الوجه, چہرے پر بالکل نہ مارو, اور یہ حق بتایا کہ ولا یقبح, بری بات اسے نہ کہو. گالی دینا تو بہت بڑی چیز ہے, بری بات بھی نہ کہو, کوئی قبیح اور خراب بات بھی اس کو نہ کہو. آگے اور بھی ہیں. پہلا حق اس کے اندر بتایا کہ اسے اپنی وسعت کے مطابق کھانے پینے کو دو, اور یہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر بھی مالدار ہے اور زوجہ بھی مالدار ہے, تو پھر وہ کھانا پینا جو مالداروں کا ہوتا ہے وہ دیا جائے گا, کمی کوتاہی نہیں کرے گا. فرض کیجئے کہ اگر مالدار گھرانوں میں ایک آدمی کا کھانا پینا 5,000 روپے مہینے میں ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا 5,000 روپے اسے دے یا اس کا کھانا پینا دے, کمی نہ کرے اس کے اندر. اور اگر دونوں غریب گھرانے کے ہیں تو اس صورت میں جو غریبوں کے گزارے کی اور اس کے ان کے کھانے پینے کی صورت ہوتی ہے وہ دے گا. فرض کیجئے کہ غریب آدمی کا کھانا پینا 500 روپے مہینہ میں ہو جاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, اگرچہ آج کل ہے نہیں, تو اتنا اس کو کھانا پینا دینا ہو. اور اگر ایک ان میں سے مالدار اور دوسرا غریب ہے تو درمیانہ درجے کا دینا ہوگا, نہ غریبوں جیسا نہ مالداروں جیسا بلکہ درمیانہ درجے کا. یہ کھانے پینے کی ذرا سی تفصیل میں نے بتا دی, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنی زوجہ کو پریشان رکھتے ہیں باوجود وسعت کے اور باوجود طاقت کے. اللہ نے مالداری عطا فرمائی ہے, غنا عطا فرمائی ہے, لیکن زوجہ کو پریشان رکھتے ہیں, ان کے لیے ہدایت ہے. اس کے اندر گویا یہ معیار ہے زوجہ کے کھانے پینے کے خرچے کا. دوسرا حق یہ بتایا کہ جب کہ اس کو لباس بھی دو, اس کے کپڑے بھی دو. اس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے جو کھانے پینے میں میں نے ابھی عرض کی, کہ اگر مالدار گھرانے کے دونوں ہیں تو پھر ویسا ہی لباس کی وہ مستحق ہوگی, اور غریب گھرانے کے ہیں تو ویسے ہی لباس کی مستحق ہوگی. مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرے, اور شوہر اگر اپنی وسعت سے کم زوجہ کو دے گا تو اس کے اندر وہ ظالم قرار دیا جائے گا, اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی. تیسرا حق اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دو, اور یہ قرآن کریم میں بھی کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق اس کے رہنے کو بھی دو. یہ تین حق ہیں عورت کے مرد کے اوپر, اور یہ تینوں حق ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوتاہی کرنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی, اور معاشرتی زندگی اور ان کی خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. اگر تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. یہ حق ہے جو اللہ نے مرد پر رکھا ہے, لہذا اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے. رہنے سہنے کے اندر ذرا تھوڑی تفصیل ہے, عرض کیے دیتا ہوں کہ عورت کو علیحدہ کمرے میں رہنے کا انتظام کرنا اس طرح کہ دوسرے کا اس کمرے میں کوئی عمل دخل نہ ہو شوہر پر لازم ہے, چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ ہو. ایک ایسے کمرے کا انتظام کر دینا اس کے لیے کہ جس میں دوسرے کا کوئی عمل دخل نہ ہو شوہر پر لازم ہے. مستقل مکان کا انتظام کرنا لازم نہیں ہے, اسے خوب سمجھ لیجیے. ہمارے پاس بھی فتوے آتے ہیں اور یہاں پر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ زوجہ کا حق ہے کہ اسے علیحدہ مکان لے کر دو. یہ حق نہیں ہے, حق وہ ہے جو میں نے بتایا, علیحدہ کمرہ جس کے اندر وہ اطمینان سے بے تکلفی کے ساتھ رہ سکے اور کوئی دوسرا اس کے اندر اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو, یہ ہے اس کا حق. البتہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور حالات بھی موافق ہیں تو علیحدہ مکان بنا کر دے دینے میں انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. حق وہ ہے جو میں نے بتایا, تو رہنے سہنے میں یہ حق اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تین حق ہو گئے زوجہ کے, نان و نفقہ, لباس, اور اسی طریقے سے سکونت کا استحقاق. یہ تینوں حق قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور اس حدیث کے اندر ایک جگہ موجود ہے جو میں نے ابھی پڑھی ابو داؤد شریف کی, اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. پھر اس حدیث کے اندر ایک اور چیز بھی آئی کہ ولا یقبح، بری بات نہ کہے، کوئی قبی اور غلیظ بات نہ کہے. گالیاں تو بہت دور کی چیزیں ہیں، بری بات کہنے سے بھی شوہر کو روکا ہے. بری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عرف میں اور ہمارے معاشرے میں جن باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے وہ بری ہیں. مثلا تان و تشنیع کرنا، تانے دینا، یہ مرد کا شیوا نہیں ہے. تانا زنی تو عورتوں کا شیوا ہے، مرد کا نہیں ہے. مرد بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، بڑا با حوصلہ ہوتا ہے، اور تانا زنی سے کچھ فائدہ بھی تو نہیں ہوتا، بجز اس کے کہ اللہ کی ایک نیک بندی اور اللہ کی ایک مسکین بندی کو تکلیف پہنچے. یہ تو گناہ کی بات ہے. تو تان و تشنیع کرنا، تانا زنی کرنا، یا اس کے اوپر کوئی عیب لگانا، یا اس پر کوئی الزام لگانا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا اپنی زبان سے کہ جس کو شریف آدمی پسند نہیں کرتے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اب آپ بتائیے کہ ہماری ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی خراب کیوں نہ ہو؟ ہم ان حقوق پر تو عمل کرتے نہیں، ان باتوں کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا. زوجہ آ گئی اپنے عقد نکاح میں، بس ہم سمجھ بیٹھے کہ ہماری باندھی ہے. باندھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رہے گی. وہ ہماری ملکیت میں نہیں آئی، ہمارے عقد میں آئی. ملکیت اور چیز ہے، عقد اور چیز ہے. اس عقد کے بہت سے حقوق ہیں، جیسا کہ ابھی چلے آ رہے ہیں، بیان کر رہا ہوں ان حقوق کو میں. وہ ان حقوق کو لے کر آئیے، حقوق کو چھوڑ کر نہیں آئی. اس لیے اگر وہ خوش رہے گی، آپ کی اس دیواجی زندگی شاندار ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گئی اور اس نے انتقام لینے کو سوچ لیا، تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے خاندانی زندگی کے اعتبار سے. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. اول تو وہ انتقام لیتی نہیں، اس کا انتقام تو صرف زبانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ صحیح انتقام لینے پر آ جائے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتی کسی کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی. وہ انتقام لے کر رہے گی. بری باتیں نہ کہی جائیں. حق ہے یہ اس بیوی کا کہ شوہر اس سے بات کرے تو خوش اسلوبی سے اور اخلاق سے بات کرے، اور بات کرے تو نرمی سے بات کرے. بات کرے تو اس کو کوئی بری بات اور غلیظ بات نہ کہے. گالیاں دینا تو بہت ہی کمینے قسم کے لوگوں کا کام ہے، شریفوں کا کام نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو، عورت کی پیدائش ہوئی ہے پسلی سے، بائیں پسلی سے، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے یہ پیدا ہوئی. چنانچہ دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے، عورتوں کے جسم میں جو پسلیاں ہیں وہ 12 ہیں دونوں طرف، مردوں کے جسم میں 11 ہیں. گن لیجئے، شمار کر لیجئے. ایک پسلی کہاں گئی؟ وہ ایک پسلی کم کیوں ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ اس سے پیدا کیا اللہ تعالی نے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو پیدا کیا اور آپ نے فرمایا کہ پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر کی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوئی، لہذا اس کے اندر فطرتاً ٹیڑھ رہے گی، کجی رہے گی. اگر تم اس سے کام لینا چاہتے ہو تو اسی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے کام لے لو، کام دے گی اور خوب کام دے گی. اور اگر اسے تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، رہے گی یہ ٹیڑھی ہی. اسی ٹیڑھ کے ساتھ ان سے اس سے کام لو، جس کو دوسری حدیث میں ناقصات عقل کہا گیا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑا ناقص العقل اور ناقص الدین پایا ہے، دین کے اعتبار سے بھی تمہارے اندر کمی ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی کمی. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر دین کی کیا کمی ہے؟ فرمایا کہ تقریباً آدھے مہینے تم نماز بھی نہیں پڑھتی، یہ تو دین کی کمی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ عقل کی کیا کمی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے بارے میں فرما دیا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں مرد موجود نہ ہو گواہی دینے کے لیے، صرف ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو گواہی قبول کر لو. ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو ذکر کیا ہے، گواہی کا دار و مدار عقل و فراست پر ہوتا ہے، گواہی کا دار و مدار دیکھنے پر اور مشاہدے پر ہوتا ہے، گواہی کا دار و مدار معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھنے پر ہوتا ہے. یہ کام عورت کے اندر اس درجے کا نہیں جس درجے کا مرد کے اندر ہے. معاملہ فہمی عورتوں میں کم ہے، مردوں میں اللہ نے خوب عطا فرمائی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا نقصان دین ہے اور یہ تمہارا نقصان عقل ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل کے اعتبار سے ناقص پیدا فرمایا ہے اور یہ اس کے اندر مجبور ہیں، ان کے اس بات پر ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا. خوب سمجھ لیجئے، عورتوں پر اس وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا کیونکہ یہ تو مجبور ہے، اللہ نے پیدا ہی اس طرح فرمایا ہے. البتہ پیدائش جب اس طریقے پر ہو گئی نقصان عقل کے ساتھ، تو ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی اور ہماری زوجہ ہم جیسی عقل رکھے اور ہم جیسی سمجھ رکھے اور ویسا ہی معاملہ کرے، ناممکن ہے، ہوگا نہیں. اور یہیں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہیں سے سب کچھ اس دیواجی زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھ جیسی ہو جائے، عقل کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی مجھ جیسی ہو جائے، میری برابر ہو جائے، ناممکن ہے، ہوگا نہیں. کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے فرمایا. ایک کتاب میں نے دیکھی تھی نفسیاتی مسائل پر، اس میں ایک بہت بڑی ڈاکٹرنی نے لکھا تھا جو امریکہ کی تھی کہ میں نے عورت اور مرد کے دماغ کو وزن کیا، تو عورت کا دماغ وزن میں کم تھا مرد کے دماغ سے. اس نے بھی تصدیق کر دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ ہمارے دماغ کی طرح ہم وزن ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں. اس کو تو اسی طریقے سے نقصان عقل کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ نیچے اتر آئیے اور نقصان عقل کی بات اس سے کیجئے، بہت جلدی سمجھے گی، آپ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، فطرت اس کی ایسی ہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس کو اس کجی اور نقصان کے ساتھ ہی اس سے اپنی زندگی گزارو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، بہت اچھا فائدہ دے گی، لیکن اگر تم نے مار کوٹ کر کے بری بری باتیں کر کے اس کو سیدھا کرنا چاہا، وہ سیدھی تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے، وہ چھوڑ کے چل دے گی، گھر برباد ہو جائے گا، اور اسلام کسی مومن کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ حتی المقدور اس کو آباد بلکہ آباد تر رکھنا چاہتا ہے۔ یہی فرق ہے اسلامی نظریے میں، گھریلو نظریے میں اور مغرب کے نظریے میں۔ ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں پر تو اسلام چاہتا یہ ہے اور ایسے قوانین اور حقوق اس نے مقرر کر دیے ہیں کہ مومن کا مومن کی گھریلو زندگی اور خانہ آبادی اعلیٰ ترین خوشیوں کے ساتھ اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے، جبکہ اس کے خلاف وہاں پر ہے۔ بہرحال آپ نے یہ فرما دیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ اس بیچاری کے اندر کچھ کوتاہی ہے خلقی اور پیدائشی اعتبار سے، جس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، پیدا ہی اللہ نے ایسا کیا، اس لیے اس کے ساتھ غلیظ باتیں اور گندی گالیاں یا بری بری باتیں کرنا اور تانہ زنی کرنا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ذرا عمل کر کے دیکھ لیں اس پر، اگرچہ ہماری زندگی نکاح والی اور یہ شادی والی زندگی ہماری گزر چکی ہے، کسی کی 40 کسی کی 50، اور اس کے نتائج بھی دیکھ لیے ہیں سختی کے، اب ذرا کچھ اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے رویہ بدل لیجئے، دیکھیے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بات یہ آپ نے فرمائی، ایک بات یہ فرمائے اس میں کہ ولا یضرب الوجه، کہ اس کے چہرے پر بالکل نہ مارنا، چہرے پر مارنا بالکل ممنوع ہے، چاہے وہ ہاتھ کا چانٹا مارا جائے یا اور کسی چیز سے مارا جائے، عورت کے چہرے پر مارنا سخت ترین مکروہ بلکہ حرام، اس لیے کہ بعض اوقات چہرے پر مارنے سے کوئی زخم یا کوئی ایسا نشان پڑ جاتا ہے جس سے اس کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے۔ تمام حسن چہرے کے اندر ہے، اگر مار دیا اور لگ گیا وہ کسی نازک جگہ پر، فرض کیجئے کہ آنکھ پر لگ گئے پر آنکھ جاتی رہی، پہلے تو دو آنکھوں والی بیوی تھی، اب کاڑی بیوی ہو گئی، کیسا ہوا نقصان۔ اس لیے چہرے پر مارنے سے آپ نے بہت شدید طریقے سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ تو خیر اپنی زوجہ ہے، بیوی ہے اور عورت ہے کہ جس کے حسن کا تمام تر دار و مدار چہرے پر ہے، آپ نے تو ہر انسان کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا نابالغ، ہر ایک کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ وجہ وہی کہ ہر انسان کے حسن و خوبی کا دار و مدار چہرے پر ہے، اور اندیشہ ہے اس بات کا چہرے پر مارنے سے کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے۔ یہ تو انسانوں کے معاملے میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے سے بھی سخت ترین طریقے سے روکا ہے کہ ان کے چہرے پر بھی نہ مارو. وجہ وہی ہے کہ چہرے پر مارنے سے ممکن ہے آنکھ پر لگ جائے یا کسی ایسی جگہ لگ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدنما ہو جائے, اس لیے آپ نے اس کو روک دیا ہے. تو جب جانور کے چہرے پر مارنا آپ نے اس کو من فرما دیا, تو اتنی بڑی مخلوق, اللہ کی اتنی پیاری مخلوق جس کو عورت کہتے ہیں, اس کے چہرے پر مارنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ خود خیال فرمائیے. اس لیے آپ نے چہرے پر مارنے سے بالکل روک دیا. اور ہم ہیں کہ ہمارا پہلا وار چہرے پر ہی ہوتا ہے. اس حدیث میں تو چہرے کا ذکر ہے, ایک اور حدیث کے اندر سر کا بھی ذکر ہے کہ چہرے پر اور سر پر نہ مارو کسی کے بھی, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, بڑا ہو, جوان ہو, نابالغ ہو, کوئی ہو, اس کے چہرے پر اور سر پر نہ مارو. چہرے پر مارنے سے روکنے کی وجہ تو میں نے بیان کر دی, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو واقع نہ ہوتی ہو. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے ابھی حال ہی میں, ان کے لڑکے کا دماغ ذرا خراب ہے, روتے ہوئے آئے تو اس نے اپنی ماں کے چہرے پر اسی دماغ خراب ہونے کی وجہ سے چہرے پر مارا. ایسا نشان پڑ گیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپائے رہتی. کئی دن گزر چکے ہیں لیکن وہ نشان ختم نہیں ہوتا. چہرہ یعنی ایک جانب سے جدھر اس نے مارا تھا اس پاگل بچے نے, ایک جانب سے وہ چہرہ پھول بھی گیا, گال پھول گیا, نشان پڑ گئے ہیں, گال پھول گیا ہے, سامنے آتی ہوئی شرماتی. یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, تو ہم تو چھوٹتے ہی مار دیتے ہیں. تو چہرے پر مارنے سے اور سر پر مارنے سے منع فرمایا. سر پر مارنے سے اس لیے منع فرمایا کہ انسان کی تمام دماغی صلاحیتیں اور ذہنی توانائیاں سر کے اندر ہیں. بہت ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ لگ جائے کہ جس سے کوئی صلاحیت دماغی یا ذہنی توانائی مفلوج اور معطل ہو جائے, عمر بھر کے لیے بیکار ہو جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, کہ دہشت گردوں کا ایک ہتھیار یہ بھی, چہرے کو بھی بگاڑتے ہیں وہ اور سر پہ اتنا مارتے ہیں, ایسی جگہ مارتے ہیں کہ آدمی بس بالکل اس کے حواس مختل ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے منع فرمایا. ایک اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے, مضمون اس کا سنائے دیتا ہوں, کہ انسان کے بدن پر ایسی جگہ نہ مارو کہ جہاں چوٹ لگنے سے موت کا اندیشہ ہو, یا کسی شدید تکلیف کا اندیشہ ہو. فرض کیجئے کہ یہ قلب ہے, دل ہے, اس پر دو چار گھوسے مار دیجئے کسی کی, اللہ محفوظ رکھے, یا تو اسی وقت مر جائے گا یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. یہی حال جگر کا ہے, یہی حال تلی کا ہے, یہی حال پھیپھڑوں کا ہے, یہی حال گردوں کا ہے. یہ تمام نازک جگہ, نازک جگہ پر مارنا, نازک سے مراد یہی ہے کہ جس پر مارنے سے اور چوٹ لگنے سے یا تو موت واقع ہو جائے یا شدید تکلیف میں آدمی مبتلا ہو. یہی حال آنکھوں کا ہے کہ ان پر اگر ضرب لگے گی تو یقیناً تکلیف ہوگی, وہ بہت ممکن ہے کہ ختم ہی ہو جائے. ان تمام نازک مقامات پر کہ جہاں چوٹ لگنے سے کسی قسم کی شدید تکلیف کا یا موت کا اندیشہ ہو, مارنا حرام ہے. اور ہمارا ہاتھ یہی چلتا ہے, یا سینے پر مارتے ہیں یا کمر پر پیچھے کی جانب مارتے ہیں. مارنے کے لیے وہ اعضا اگر ضروری ہے کہ وہ اعضاء منتخب کیے جائیں کہ جن پر ضرب لگنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو. اگر مارنا ضروری ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ مارنے کا کسی کو اختیار نہیں, کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی کافر کو بھی مارنے کا اختیار نہیں ہے. بس صرف تین آدمی ہیں جن کو اللہ نے تھوڑا اختیار دیا ہے. ایک تو اختیار دیا ہے حاکم کو کہ وہ مار سکتا ہے اصلاح کے لیے, اگر اس کی نیت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے گا, دنیا میں اس کے خلاف کچھ نہیں مرافع ہو سکتا. دوسرے اختیار دیا ہے باپ کو کہ باپ اپنی اولاد کو مار سکتا ہے تربیت دینے کے لیے. تیسرا اختیار دیا ہے شوہر کو, جس کا بیان انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا, کہ وہ اپنی زوجہ کو بعض مخصوص حالات میں, ہمیشہ نہیں, بعض مخصوص حالات میں مار سکتا ہے, لیکن اس میں قید لگا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کے سلسلے میں ضرباً غیر مبرح, ایسی ضرب کہ جس کا نشان نہ پڑے, ایسی ضرب جس کی تکلیف نہ ہو, تکلیف دے ضرب نہ ہو, نشان اس کا نہ پڑے. تو بعض مخصوص حالات میں, انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا وہ کون سے حالات ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دست ظلم دراز کرنا شروع کر دیں, وہ مخصوص حالات ہیں. ان مخصوص حالات میں مارنے کا, تھوڑا سا مارنے کا اختیار دیا ہے اللہ نے شوہر کو. بس یہ تین ہستیاں ہیں, اس کے علاوہ کسی کو بھی مارنے کا اختیار نہیں, نہ استاد کو, نہ قاری کو, نہ حافظ کو, کسی کو مارنے کا اختیار. مارے گا اگر ظلم ہوگا, حد سے تجاوز کر گیا, ظلم ہوگا اور اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے, تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ولا یضرب الوجه, چہرے پر نہ مارے. دوسری حدیث میں آیا کہ سر پر بھی نہ مارے. تیسری حدیث میں آیا کہ نازک مقامات پر نہ مارے. اب یہ تمام چیزیں جمع کر کے پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے کس قدر احتیاط کی ہے اور کس قدر عزت و آبرو کا احترام کیا ہے دوسرے مسلمان. ایک اور حدیث اسی حدیث کے اندر جو ابو داؤد کے حوالے سے میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے, ایک اور چیز کا بھی ذکر آیا ہے, ولا یحجر الا فی البیت, کہ اگر کبھی زوجہ کی اصلاح کے لیے اس سے علیحدہ ہونا پڑے, یعنی ساتھ لیٹنا نہ پڑے, ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا اصلاح کے لیے, تو پھر ایسا نہ کرے کہ خود گھر سے نکل جائے, بلکہ گھر میں ہی رہے اور گھر میں رہ کر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے کہ گھر سے نکل جانے میں اس کو سخت تکلیف ہوگی. یہاں تک رعایت کی, اس کو انشاءاللہ میں پھر تفصیل سے بیان کروں گا جب دوسری آیت آئے گی. بہرحال تو میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر, شرعی قانون کے مطابق, بالمعروف, شرعی قانون کے مطابق ان کے حقوق ہیں دونوں کے. تو اسلام نے حقوق دیے اس کو, لیکن آگے فرما دیا وللرجال علیہن درجہ, مردوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے. للرجال علیہن درجہ, شوہروں کو اپنی بیویوں پر فوقیت حاصل ہے, برتری حاصل ہے. وہ برتری کیا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس آیت پر بیان کروں گا جس میں اس برتری کا ذکر آیا ہے کہ شوہر کو برتری کیوں ہے اور کس چیز میں, کون کون سے حقوق میں اس کو برتری حاصل ہے, کون کون سی چیزوں میں اس کی حاکمیت ہے اور کون سی چیزوں میں نہیں ہے. یہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کے ادا کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اپنی زوجہ کو جو کچھ بھی نان و نفقہ دیا جاتا ہے, جو کچھ بھی لباس دیا جاتا ہے اور جو بھی سکونت کا انتظام کیا جاتا ہے, اگر اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس پر بڑا اجر ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے اور زوجہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ تمام حقوق جو ہمارے اوپر ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ ادا کر دیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں زوجہ کی حق تلفی سے خصوصاً اور دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی سے عموماً بالکل محفوظ رکھیں, اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالی ان کو معاف فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موجودہ زمانے کی بد تہذیبی سے اور مغربی طریقہ کار سے, کافروں کے انداز سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.